هو تاويل اشتراط البينة او النقول او الاقرار في العيب الذي لا يحدث مثله ان القاضي ربما يعلم ان هذا العيب لا يحدث مثله في مدة شهر لكن يشتبه عليه تاريخ البيع فيحتاج الى احدى هذه الحجج. بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے مسائل پڑھے تھے بھئی جی. مسئلہ آپ نے یہ پڑھا تھا کہ آپ نے ایک شخص ایک وکیل کو کیا کیا یا جی کوئی ایک آدمی نے وکیل کو کوئی چیز دی کہ یہ چیز لے جا کر بیچو بھئی. وکیل نے وہ چیز بیچ دی, بعد میں عیب کی وجہ سے وہ مبیعہ وکیل کو واپس لوٹایا گیا. اب یہ مبیعہ جو وکیل کو واپس لوٹایا گیا یا تو ایسے عیب کی وجہ سے پہ ہوگا کہ اتنی مدت میں بیع کے بعد والی مدت میں وہ عیب پیدا نہیں ہو سکتا یا پیدا ہو سکتا ہے, اور پھر دونوں کے اندر یہ جو رد ہوگا یا تو بینہ کی وجہ سے ہوگا یا انکار عن القسم کی وجہ سے ہوگا یا وکیل کے اقرار کی وجہ سے ہوگا. تو کل کتنی صورتیں بن گئیں؟ چھ. ایک تو وہ صورت بھائی کہ عیب ایسا ہے جو اتنی مدت میں پیدا نہیں ہو سکتا اور رد ہوا ہے بینہ کی وجہ سے یا انکار عن الیمین کی وجہ سے یا اقرار. دوسری صورت یہ کہ عیب ایسا ہے جو اتنی مدت میں پیدا ہو سکتا ہے بھائی اور رد ہوا کس کی وجہ سے؟ بینہ کی وجہ سے یا انکار عن القسم کی وجہ سے یا اقرار کی وجہ سے بھائی. تو ان تین چھ صورتیں ہوئیں, تو ان چھ صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جب عیب ایسا ہو جو اتنی مدت میں پیدا ہو سکتا ہے اور وکیل کے اقرار کی وجہ سے رد ہوا ہے, تو اس صورت میں وکیل پر رد, موکل پر رد نہیں ہے. جبکہ باقی پانچ صورتوں میں وکیل پر رد, دراصل کس پر رد ہے؟ موکل پر رد ہے. تو وکیل موکل پر وہ چیز لوٹا سکتا ہے جبکہ ایک صورت میں نہیں لوٹا سکتا بھائی. اچھا, وَتَعْوِيلُ اشْتِرَاطِ الْبَيِّنَةِ وَالنُّقُولِ وَالْإِقْرَارِ فِي الْعَيْبِ الَّذِي لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ بھائی. یہ ایک اعتراض سوال کا یا اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے بھائی کہ اگر عیب اس قسم کا ہے جو اتنی مدت میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا, مثلا بائے نے کیا, مدعی نے کیا دعویٰ کیا, یہ چیز میں نے اس سے خریدی تھی ایک ماہ قبل اور اس کے اندر یہ عیب ہے, اور عیب اس قسم کا ہے جو اتنی مدت میں پیدا نہیں ہو سکتا, تو اس صورت میں تو وکیل اور قاضی کو فوراً ہی پتا چل گیا بھائی یہ کتنی مدت بیان کر رہے ہیں بیع کی, ایک ماہ, اور ایک ماہ میں تو یہ عیب پیدا نہیں ہو سکتا, تو لہذا بینہ کی کیا ضرورت ہے, قسم لینے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ انکار کرے اور پھر فیصلہ کرے. تو انکار قسم, بینہ یا اقرار کی ضرورت ہی نہیں, ویسے ہی پتہ چل گیا کہ یہ عیب اتنی مدت میں پیدا نہیں ہو سکتا, معلوم ہوا یہ عیب کس کی طرف سے آیا ہے, بائے کی طرف سے آیا ہے, لہذا مبیع کو قاضی کو فیصلہ کر دینا چاہیے اور وہ چیز واپس بائے کو کر دینی چاہیے. اعتراض سمجھ میں آیا؟ تو لہذا بینہ کی کیا ضرورت, پھر قسم دلانے اور اس کے انکار کی کیا ضرورت, یا اس کے اقرار کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. تو جواب دے رہے ہیں آگے بھائی, کہتے ہیں جو ایسا عیب ہے جو اتنی مدت میں پیدا نہیں ہو سکتا, اس کے اندر جو ہم نے بینہ کی شرط لگائی یا انکار عن القسم کی شرط لگائی یا اقرار کی قسم لگائی, یہ اس لیے نہیں لگائی کہ قاضی کو شک ہے کہ عیب اس کی طرف سے آیا ہے یا عیب اس کی طرف سے نہیں, عیب تو ظاہر ہے کہ اسی کی طرف سے آیا ہے. اگر بیع کو بھی اتنی مدت ہوئی ہو تو شبہ آ گیا بیع کی مدت کے اندر کہ مدعی کیا کہہ رہا ہے, کب ہوئی ہے بیع, ایک ماہ پہلے ہوئی ہے اور ایک ماہ میں تو یہ عیب نہیں آ سکتا, لیکن کیا یہ قطعی بات ہے کہ بیع کب ہوئی ہے, ایک ماہ پہلے ہی؟ نہیں بھائی, اس میں شبہ آ گیا. ہو سکتا ہے بیع ایک سال پہلے ہوئی ہو بھائی, اگر ایک سال پہلے ہوئی ہے پھر تو اس قسم کا عیب آ سکتا ہے. تو قاضی جو ہے رحمک اللہ, تو قاضی جو محتاج ہے بینہ کا یا نقول کا یا اقرار کا, وہ کس کے لیے محتاج ہے؟ تاریخ بیع کو جاننے کے لیے محتاج ہے مولانا, رد کے لیے محتاج نہیں ہے بھائی. تو یہ ایک تاویل ہے. دوسری تاویل آگے ذکر کرتا ہوں بھائی. وہ تاویل اشتراط البینات اب النقول اب الاقرار. اور یہ جو شرط لگائی گئی ہے بینہ نقول اور بینہ یا نقول یا اقرار کی, اس کی شرط لگانے کی تاویل یہ ہے بھائی. فی العیب کس کے اندر؟ عیب کے اندر یہ جو اقرار ہے یا نقول یا بینہ ہے اس کی جو شرط لگائی گئی ہے اس کی تاویل یہ ہے جی. وہ عیب کے اندر بھائی الذي لا يحدث مثله, کیونکہ اس جیسا عیب پیدا نہیں ہو سکتا اتنی مدت میں. اس عیب کے اندر اقرار نقول اور بینہ کی شرط لگانے کی تاویل یہ ہے, خبر یہ آگے آگے ان القاضی, کہ قاضی ربما يعلم, بسا اوقات وہ یہ تو جان لیتا ہے کہ ان هذا العیب لا يحدث مثله في مدت شهر, کہ اس قسم کا عیب پیدا نہیں ہو سکتا فی مدت شہرین, کتنی مدت میں؟ مثلا ایک ماہ کے مدت میں. لیکن یشتبہ علیہ تاریخ البیع, لیکن مشتبہ ہو جاتی ہے اس پر بیع کی تاریخ. فیحتاج الی احدی ہذہ الحجج, تو قاضی محتاج ہوتا ہے ان دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل کا تاکہ تاریخ بیع کا پتہ چل جائے. یا تو بینہ کا محتاج ہو جاتا ہے یا ان نقول کا یا اقرار کا, اس سے پتہ چل جاتا ہے. یہ ایک تاویل او کانا, یہ دوسری تاویل ذکر کر رہے ہیں. او کان العیب عیبن, یہاں ایک عیبن کا لفظ اور ہونا چاہیے, کانا کی خبر. کان العیب عیبن لا يعرفه الا النساء والاطباء, یا وہ عیب جس کی وجہ سے مشتری واپس کرنا چاہتا ہے. العیب سے کون سا عیب مراد ہے؟ جس کی وجہ سے مشتری اس مبیع کو کیا کرنا چاہتا ہے, وہ عیب جس کی وجہ سے مشتری مبیع کو واپس کرنا چاہتا ہے. عیبن وہ ایسا عیب ہے, لا يعرفه الا النساء او الاطباء, کہ جس کو صرف عورتیں یا طبیب ہی پہچانتے ہیں. بھئی ایک تاویل کیا ذکر کی, جب قاضی کو پتا چل گیا کہ اس قسم کا عیب اتنی مدت میں پیدا نہیں ہو سکتا, تو پھر اس کو اقرار یا بینہ وغیرہ کی ضرورت کیوں پڑی؟ تاکہ اس کو تاریخ بیع کا پتہ چل جائے. دوسری تاویل یہ کہ بعض اوقات قاضی کو ہی پتہ نہیں چلتا کہ یہ عیب اتنی مدت میں پیدا ہو سکتا ہے یا پیدا, مثلا اس عیب کا پتہ اس کو کے لیے کسی عورت کے گواہی کا محتاج ہوتا ہے یا کسی طبیب کی گواہی کا. طبیب آ کر اس کو بتلاتا ہے یہ مرض کس قسم کا ہے, قدیم مرض ہے جدید مرض نہیں, یا عورت بتلاتی ہے یہ قدیم مرض ہے. مرد اس پر مطلع نہیں ہو سکتا, تو عورت بتلاتی ہے کہ یہ قدیم مرض ہے جدید مرض. تو آپ اس صورت میں اس طبیب کی گواہی کی ضرورت پڑ گئی یا اس عورت کی گواہی کی ضرورت پڑ گئی, لیکن طبیب کی گواہی یا عورت کی گواہی کی وجہ سے آپ اس چیز کو واپس نہیں کیا جا سکتا. اس طبیب یا عورت کی گواہی کی وجہ سے صرف یہ فائدہ ہوگا کہ یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بائے اس کے ساتھ خصومت ہو سکتی ہے یا خصومت. وکیل نے جب طبیب نے بتلا دیا کہ یہ مرض ایک سال پرانا ہے کم از کم, اب پتہ چلا کہ بائے کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے, خصومت. معلوم ہوا عیب کس کی طرف سے آیا ہے؟ بائے کی طرف سے آیا ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو صرف خصومت متوجہ ہونے میں ان کے کیا نام ہے, ان کا قول حجت ہے. توجہ خصومت کے اندر تو ان کا قول حجت ہے, رد کے اندر ان کا قول حجت. تو ان جب طبیب نے بتلا دیا یا عورت نے بتلا دیا تو معلوم ہوا خصومت ہو سکتی ہے. اب صرف خصومت کا پتہ چلا, رد کے لیے ابھی بھی کیا چاہیے, کوئی نہ کوئی حجت چاہیے. تو قاضی ابھی بھی محتاج ہوا بینہ کا یا نقول کا, نقول عن القسم کا یا اقرار کا. صورت سمجھ میں آگئے؟ تو یہ دوسری تاویل ذکر کی بھائی. او کان العیب عیبن لا یعرفه الا النساء والاطباء, یا وہ عیب جس کی وجہ سے مشتری مبیع کو واپس کرنا چاہتا ہے, وہ ایسا عیب ہے کہ نہیں جانتی اس کو مگر عورتیں یا طبیب ہی. وقول المرأتی, جی یہ عبارت یوں ہونی چاہیے مولانا, فقول المرأتی والطبیب, حاشیے میں آپ کی کچھ دی بھی ہوئی ہے بھائی, فقول ہونا چاہیے. پس تو عورت کا قول جو ہے مولانا اور طبیب کا قول حجت, وہ حجت ہے لیکن کس چیز میں؟ فی توجہ خصومت, خصومت کے متوجہ ہونے میں صرف ان کا قول حجت ہے، لا فر رد، اس مبیع کو بائے پر واپس کرنے میں حجت نہیں. فیفتقر الى هذه الحجج، تو اب بھی قاضی محتاج ہوا ان حجتوں کا، یعنی بینہ کا یا نقول کا یا اقرار، تو قاضی محتاج ہوا ان حجتوں کا للرد، واپس کرنے کے لیے. حتی لو عین القاضی البیع والعیب ظاہرا لا يحتاج الى شيء منها، یہاں تک کہ اگر قاضی نے خود معاینہ کیا بیع کا، بیع خود کس کے سامنے ہوئی تھی؟ قاضی کے سامنے ہوئی تھی. والعیب، اور قاضی نے کس چیز کا معاینہ بھی کر لیا؟ عیب کا. ظاہرا، اس حال میں کہ وہ عیب کیا تھا؟ ظاہر تھا. لا يحتاج الى شيء منها، تو اب ان میں سے کسی چیز کا وہ محتاج، قاضی نے اپنے خود قاضی کے سامنے بیع ہوئی تھی، ایک ماہ پہلے ہوئی تھی واقعی، اب تو قاضی کو قطعی طور پر علم ہے کہ بیع کب ہوئی ہے، ایک ماہ، اور عیب کا بھی قاضی نے مشاہدہ کر لیا، پتہ چل گیا کہ عیب بھی ایک مہینے کے اندر پیدا، تو اب قاضی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ بینہ کی ضرورت ہے، نہ نقول کی، نہ اقرار کی، بس وہ فوراً کیا کر دے، فیصلہ کر دے. حتی لو عین القاضی البیع والعیب ظاہرا لا يحتاج، تو وہ محتاج نہیں ہے، الى شيء منها، ان میں سے کسی بھی چیز کا. فان باع نسان فقال عامره امرتك بالنقد وقال الوکیل اطلقت صدق العامر وفي المضاربه المضارب. صورت مسئلہ یہ، آپ نے ایک شخص کو اپنی گاڑی دی کہ جاؤ یہ گاڑی فروخت کر کے دے، فروخت کر دو. وہ گیا اور اس نے آپ کی گاڑی ادھار بیچ دی، ادھار بیچ دی. اب وہ آیا آپ کے پاس، تو آپ نے کہا بھائی میں نے آپ کو کہا تھا نقد بیچنا، میں نے کس قسم کا وکیل بنایا تھا آپ کو کہ نقد بیچنا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ نے مجھے مطلق بیع کا کہا تھا، اور مطلق شامل ہے نقد بیچنے کو بھی اور ادھار بیچنے کو بھی. اب کس کے قول کو اعتبار کیا جائے؟ کہتے ہیں بھائی عامر کا قول معتبر ہے، حکم دینے والے کا. آپ کا قول معتبر ہے، وکیل کا قول معتبر کیوں؟ اس لیے کہ حکم دینے والے آپ ہیں بھائی، اور آپ ہی کو پتا ہے کہ آپ نے کیا حکم دیا تھا. صورت سمجھ میں؟ آپ نے نقد کے ساتھ بیچنے کا حکم دیا تھا یا مطلق، یہ مانا ہے. فَإِن بَاعَ نَسْءًا، نَسْءًا بھائی نَسْءًا کا مانا ادھار. فَإِن بَاعَ نَسْءًا، اگر بیچا وکیل نے مبیع کو نَسْءًا ادھار. فقال عامره، تو عامر نے کہا امرتک بنقد، میں نے تجھے امر کیا تھا نقد کے ساتھ بیچنے کا. وقال الوکیل اطلقتا، اور وکیل کہتا ہے کہ آپ نے اتل مطلق کہا تھا بیچنے کا. صدق العامر، تو تصدیق کس کی جائے گی؟ عامر کی. وفی المضاربت المضارب، وہ مضاربت ہے بھئی، آپ نے ایک آدمی کو ایک لاکھ روپیہ دیا کہ جاؤ بھئی اس کے ساتھ تجارت کرو، جتنا نفع ہوگا نصف تمہارا اور نصف میرا بھئی. اس نے بھئی مال لیا بھئی آپ سے، اور وہ مال اس نے ادھار پر آگے بیچ دیا. مضاربت کے اندر کیا کیا؟ اچھا، تو مال آپ نے دیا، آپ ہوئے رب المال، اور جس کو مال دیا، جس نے اب تجارت کرنی ہے آپ کے مال سے، وہ کون بن گیا؟ وہ مضارب. تو مضارب نے چیز ادھار بیچی، اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھے مطلق مضاربت کا کہا تھا. آپ نے کہا نہیں بھائی، میں نے تمہیں کس قسم کا کہا تھا؟ کیا کرنا؟ نقد ہی دینا، جس کے ساتھ ہی سودا کرنا، نقد سودا کرنا، ادھار سودا. کہتے ہیں اب کس کا قول معتبر ہے؟ کہتے ہیں مضارب کا قول معتبر ہے، رب المال کا، جس نے مال دیا تھا اس کا قول معتبر. کیوں نہیں معتبر؟ کہتے ہیں اس سے کہ مضاربت عموماً مطلق ہوا کرتی ہے. مضاربت عموماً کیا ہوتی ہے؟ مطلق ہوا کرتی ہے بھئی، اس میں دوسرے کو تجارت کی آزادی ہوتی ہے کہ جیسے مرضی وہ تجارت کرے، ادھار کے ساتھ کرے یا نفس. تو یہ معنی اس لیے وفی المضاربت، اور مضاربت کے اندر تصدیق کی جائے گی کس کی؟ المضارب، و مضارب کی. لِأَنَّ الْأَمْرَ يُسْتَفَادُ مِنَ الْآمِرِ فَالْقَوْلُ لَهُ، بھئی پہلے مسئلے کی دلیل، بھئی اس نے ادھار بیچا تھا، تو وکیل نے کہا تم نے مجھے مطلق حکم دیا تھا، اس نے کہا نہیں میں نے نقد کے ساتھ بیچنے کا حکم دیا، تو قول عامر کا معتبر. کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَمْرَ يُسْتَفَادُ مِنَ الْآمِرِ، اس لیے کہ عمر کس سے حاصل ہوا ہے؟ عامر کی طرف سے. حکم دینے والا کون ہے؟ عامر. تو حکم عامر سے حاصل ہوا ہے، تو اسے ہی اچھی طرح پتا ہے کہ میں نے کیا حکم دیا تھا. فالقول له، تو قول اس کا معتبر ہے. واما المضاربت، اور باقی مضاربت، اس میں مضارب کا قول کیوں معتبر؟ کہتے ہیں فالظاہر فیہ الطلاق، اس لیے کہ ظاہر اس میں کیا ہے کہ مضاربت میں کیا ہوا کرتا ہے؟ اطلاق ہوتا ہے، آزادی ہوتی ہے، فالقول للمضاربی، تو قول کس کا معتبر ہے؟ مضارب کا. ولا يصح تصرف احد الوکیلین وحده فيما وکل به الا في خصومت ورد وديعة وقضاء دين وطلاق وعتق لم يعوض. بھئی دیکھو، کسی مسئلے کے اندر اگر دو آدمیوں کو وکیل بنایا جائے تو ان دونوں کا اکٹھے تصرف کرنا ضروری ہے. اگر ایک تصرف کرتا ہے تو اس کا تصرف صحیح نہیں. بھئی آپ نے اپنی گاڑی بیچنے کے لیے دو آدمیوں کو وکیل بنایا، جاؤ بھئی تم دونوں جا کر میری یہ گاڑی بیچ دو، ایک جا کر گاڑی بیچ دیتا ہے، مولانا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ دونوں کا جا کر اس کو بیچنا پھر صحیح ہوگا بھئی. مگر کچھ مسئلے ہیں کہ وہاں پر ایک بھی تصرف کر لیتا ہے، ایک بھی اس پر عمل کر لیتا ہے تو صحیح ہے. وہ کون کون سے؟ مثلا بھئی آپ نے دو آدمیوں کو، ایک شخص نے آپ پر مقدمہ کر دیا کہ تم نے میرا 100,000 روپیہ دین دینا ہے، آپ نے دو آدمیوں کو کیا بنایا؟ وکیل بنایا، جاؤ بھئی میری طرف سے جواب دو جا کر. تو ان دونوں میں سے جا کر ایک قاضی کے سامنے بات کرتا ہے تو بھی درست. کیوں بھئی یہاں کیوں دو میں سے ایک کا بات کرنا درست؟ کہتے ہیں بھئی اس لیے کہ اگر دونوں مل کر بولیں گے تو وہاں پر شور شرابہ ہوگا، بات کا پتہ ہی نہیں چلے گا. مشورہ جو کرنا ہے وہ پہلے کر لیں، قاضی کے سامنے جا کر صرف ایک ہی بات کرے گا. بھئی صورت سمجھ میں آگئی تو ایک کے بھی بات کرنا صحیح ہے. اور امانت واپس کرنے میں، بھئی میرے پاس زید نے امانت رکھوائی تھی اپنی گاڑی، میں نے دو آدمیوں کو وکیل بنایا کہ جاؤ بھئی یہ گاڑی زید کو دے آؤ، دونوں میں سے ایک گیا اور اس نے گاڑی زید کو دے دی، کہتے ہیں صحیح. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، کوئی مشورے کی ضرورت ہے دونوں وکیلوں کو؟ نہیں بھئی، یہاں پر ایک کسی رائے کی ضرورت نہیں، بس چیز واپس کرنی ہے تو ایک بھی کر دے کافی ہے. یا مولانا دین کی ادائیگی، میں نے زید کا 100,000 روپیہ دین دینا ہے بھئی، آپ میں نے 100,000 روپیہ دو وکیلوں کو دیا، دو آدمیوں کو وکیل بنایا اور کہا جاؤ بھئی یہ کیا کرو، میرا دین ادا کر دو، دونوں میں سے ایک کیا اس نے جا کر ادا کر دیا، تو یہ بھی صحیح، کیونکہ یہاں پر بھی کسی رائے کی ضرورت ہے نہیں، بس چیز لے جا کر دینی ہے. تیسری صورت مولانا، ایک آدمی نے کیا کیا بھائی، دو آدمیوں کو وکیل بنایا، جاؤ میری بیوی کو جا کر طلاق دے دو بغیر عوض کے، وہ جاتے ہیں دونوں میں سے ایک جا کر کیا کرتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، یہ بھی کافی ہے مولانا، کیونکہ یہاں پر بھی کسی رائے وغیرہ کی ضرورت نہیں بھائی، ایک کا کام بھی دو کی طرح ہی ہے. یا مولانا ایک آدمی نے دو آدمیوں کو وکیل بنایا کہ جاؤ میرے فلاں غلام کو کیا کر دو، آزاد کر دو، دونوں میں سے ایک جا کر کیا کرتا ہے، اس کو آزاد، تو یہ بھی کافی، کس کے اندر کسی رائے وغیرہ کی ضرورت نہیں. ورنہ باقی جہاں پر رائے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں دونوں کا ہونا ضروری. ولا يصح تصرف احد الوکیلین، اور دو وکیلوں میں سے کسی ایک کا تصرف صحیح نہیں ہے، وحدہ اس حال میں کہ وہ اکیلا ہو، فیما وکیلا بھی اس تصرف کے اندر جس میں اس کو ان دونوں کو کیا بنایا گیا ہے، وکیل بنایا گیا ہے، الا فی خصومت، مگر کس کے اندر، خصومت میں ایک بھی تھی، کیونکہ ورنہ شور ہوگا، ورد ودیعت اور امانت کو واپس کرنے میں بھی ایک صحیح، وقضاء دین اور دین کی ادائیگی میں بھی ایک صحیح، وطلاق وعتق لم يعوض اور ایسی طلاق اور عتق ایسی آزادی لم يعوض جن کا عوض نہ لیا گیا ہو نہ دیا گیا ہو، تو یہ بھی صحیح بھائی. اما فی خصومت، خصومت کے اندر کیوں بھائی ایک کافی ہے، کہتے ہیں اما فی خصومت فلین الاجتماع یفضی الی الشغب، اس لیے کہ دونوں کا اجتماع یہ پہنچا دے گا کس تک بھائی، شغب شور شرابے تک بھائی، وہاں شور ہوگا فساد ہوگا بھائی. اور پھر امور الاخر، اور باقی امور کے اندر ایک کی تو ایک کا جانا کافی کیوں ہے، کہتے ہیں باقی امور کے اندر لا یحتاج الی الرائے بھائی، وہاں پر رائے کی احتیاج نہیں ہوتی. ولا يصح بيع عبد او مكاتب او ذمي في مال صغيره المسلم وشراؤه، اور صحیح نہیں ہے بیچنا. بھائی دیکھیے بھائی، آپ کا ایک غلام ہے، اس غلام کا ایک چھوٹا بچہ ہے، غلام اس کے مال میں سے کوئی چیز بیچتا ہے یا اس کے مال سے کسی چیز کو خریدتا ہے، یہ صحیح نہیں بھائی. غلام تو وہ اپنے نفس پر ولایت حاصل نہیں ہے، تو اپنے بچے کے پر بھی ولایت حاصل، یا آپ کا مکاتب ہے مولانا، وہ کیا کرتا ہے، اس کا چھوٹا بچہ ہے، وہ اس چھوٹے بچے کا مال ہے، اس میں سے کیا کرتا ہے، کسی چیز کو بیچتا ہے یا خریدتا ہے یہ بھی اس کے لیے صحیح، یا یہ ایک کافر ہے مولانا، کافر کا ایک چھوٹا بچہ ہے جو مسلمان ہے، مثلا کافر کی بیوی تھی، کافر نے اس کو بچہ بھی تھا، وہ مسلمان ہو گئے، کافر اس سے جدا ہوا طلاق سمجھ میں آیا، یا کافر نے اس کو طلاق دے دی، بعد میں وہ کیا ہو گئی، مسلمان ہو گئی، اب وہ بچہ اسی کے پاس تھا، وہ عورت بعد میں مر گئی بھائی، اچھا تو بچہ تو جس کا دین بہتر ہو اس کے تابع ہوتا ہے، تو دین کس کا بہتر تھا، عورت کا، وہ اسلام تھا بھائی، تو بچہ بھی مسلمان ہے، اب اس بچے کا مال ہے بھائی کچھ بھائی جو وراثت میں اسے ملا ہے، اس میں سے باپ کیا کرنا چاہتا ہے، کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے یا اس کے ذریعے کسی چیز کو خریدنا چاہتا ہے، نہیں بھائی، کافر کو مسلمان پر ولایت حاصل نہیں، یہ معنی والا یصح بیع عبد، اور صحیح نہیں ہے غلام کا بیچنا، او مکاتب یا مکاتب کا بیچنا، او ذمی یا ذمی کا بیچنا، فی مال صغیر ہی اپنے صغیر کے مال میں سے، المسلمی جو کہ وہ کیا ہو مسلمان ہو، وشراؤہ اور اسی طرح ان میں سے ہر ایک کا خریدنا بھی، بھائی سمجھ میں آیا، شراء احدہم بھائی، شراء بمالہ بھائی، خریدنا اس کے مال کے بدلے مراد ہے، وہ جائز نہیں ان میں سے، بھائی اپنے مال میں سے کوئی چیز ان کے لیے خرید لیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے بھائی، ہاں ان کے مال میں سے ان کے لیے کوئی چیز خریدتا ہے تو درست نہیں، فالحاصل حاصل کلام یہ ان العبد والمکاتب لا ولایت لهما فی مال ولدهما الصغیر، کہ مکاتب غلام اور مکاتب کو ان کو کوئی ولایت نہیں ہوتی اپنے بچے کے مال کے اندر، کیونکہ ان کو اپنے نفس پر ولایت نہیں تو بچے کے مال میں بطری کے والا ولایت نہیں، والکافر جو ہے جی والکافر لا ولایت لہ فی مال صغیرہ المسلم، اور کافر کو کوئی ولایت نہیں ہے بھائی اپنے چھوٹے مسلمان بچے کے مال کے اندر، کیونکہ کافر کو مسلمان پر ولایت حاصل نہیں، باب الوکالت بالخصومت وبالقبض، یہ باب ہے مولانا خصومت اور قبضے کے بارے میں کی وکالت کے بارے میں بھائی، للوکیل بالخصومت القبض عند الثلاثۃ، صورت مسئلہ یہ بھائی، میں آپ کو زید کے پاس کیا ہے، زید نے میرا دین دینا ہے مثلا 1,00,000 روپیہ اس نے میرا دینا ہے بھائی، یا اس نے بھائی کوئی چیز میری دینی ہے، آپ کو میں نے کیا بنایا، وہ بھائی دین دینا ہے وہ انکار کرتا ہے، میں نے اسے خصومت کی بھائی، آپ کو وکیل بنایا کہ جاؤ بھائی زید کے ساتھ کیا کرو، خصومت کرو، مقدمہ لڑو، آپ گئے آپ نے مقدمہ لڑا، آپ مقدمہ جیت گئے، اب وہ زید 1,00,000 ادا کرتا ہے تو کیا یہ وکیل خصومت کو اس دین پر قبضے کا اختیار ہے، اس کو حق ہے، کر سکتا ہے قبضہ یا نہیں کر سکتا بھائی، کہتے ہیں بھائی وکیل خصومت کو حق ہے، وہ کیا کر سکتا ہے اس دین پر اب قبضہ کرے اور پھر لا کر موکل کو دے دے، للوکیل بالخصومت، وکیل بالخصومت جو ہے اس کے لیے جائز ہے، القبض قبضہ کرنا بھی، عند الثلاثۃ تینوں ائمہ کے نزدیک، ہمارے تینوں ائمہ، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ، ہمارے ائمہ الثلاثہ کے نزدیک، خلافا لزفر، بخلاف کس کے امام زفر، وہ فرماتے ہیں نہیں وکیل بالخصومت کا کام صرف جواب دینا ہے، پھر بعد میں چیز پر قبضہ کرنا اس کا حق نہیں، کل وکیل بالتقاضی، جیسے کہ وکیل بالتقاضی ہوتا ہے، تقاضا کرنے والا وکیل ہوتا ہے بھائی ایک وکیل ایک شخص ہے، اس کو آپ بھیجتے ہیں کہ زید نے میرا اتنا دین دینا ہے، تم جا کر اس سے کیا کرو، تقاضا کرو کہ بھائی زید تم اپنا دین اب ادا کر دو، زید تم کیا کرو اپنا دین، صرف تقاضے کے لیے بھیجا ہے میں نے آپ کو، یہ نہیں کہا کہ جا کر اس سے وصول کرو اور لا کر مجھے دو، جا کر صرف اس سے کیا کرو کہ زید اپنا دین کیا کر دو اب جا کر ادا کرو، اچھا تو اس وکیل بالتقاضی ہے یہ، تو اس وکیل بالتقاضی کو بھی قبضے کا حق ہے، عبارت سمجھ میں آ رہی ہے، وکیل بالخصومت کو قبضے کا حق ہے جیسے کہ وکیل بالتقاضی کو ہے، فی ظاہر المذہبی مولانا ہونا چاہیے بھائی، یہ عبارت یوں درست معلوم ہوتی ہے، فی ظاہر المذہبی کس کے مطابق؟ ظاہر مذہب کے مطابق بھائی، تو ظاہر الجواب کے بجائے ظاہر المذہب ہونا چاہیے بھائی. وَيُفْتَى بِعَدَمِ قَبْضِهِمَ الْآنَا بھائی ائمہ ثلاثہ کیا فرماتے ہیں؟ وکیل بالخصومت کو کیا حق ہے؟ قبضے کا. وکیل بالتقاضی کا کیا حق ہے؟ قبضے کا حق ہے، وہ دین پر قبضہ بھی کر سکتا ہے بھائی. اور امام زفر رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ کہ قبضے کا حق اس کو صرف خصومت کا حق ہے، اور قبضہ اور چیز ہے، خصومت اور چیز ہے، یا اس کو صرف تقاضے کا حق ہے، تقاضا اور چیز ہے اور قبضہ اور چیز ہے. وَيُفْتَى بِعَدَمِ قَبْضِهِمَ الْآنَا اور فتویٰ دیا جائے گا اب ان پر عدم قبض، ان دونوں کے لیے عدم، ان دونوں کے عدم قبضے کے ساتھ فتویٰ دیا جائے گا. الآنا اب بھائی یعنی آج کے زمانے میں، یعنی آج کل امام زفر رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے بھائی. چند مسائل ہیں، چند گنتی کے مسائل جن میں فتویٰ کس کے قول پر ہے؟ امام زفر بھائی. تو یہ بھی ان مسائل میں سے ایک ہے بھائی، حالانکہ باقی تینوں ائمہ فرما رہے ہیں قبضہ کر سکتے ہیں، امام زفر فرما رہے ہیں نہیں بھائی، اور فتویٰ اب ان کے قول پر ہے. کیوں بھائی؟ دیکھیے آگے خود وجہ ذکر کر رہے ہیں. اچھا، فَإِنَّ الْوَكِيلَ بِالتَّقَاضِي يَمْلِكُ الْقَبْضَ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، اس لیے کہ وکیل بالتقاضی جو ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے قبضے کا بھی ظاہر مذہب کے مطابق. لیکن الفتوی فی هذا الزمان، لیکن فتوی اس زمانے کے اندر علی ان، اس بات پر ہے کہ ان الوکیل بالخصومت، کہ وکیل بالخصومت جو ہے، والوکیل بالتقاضی اور وکیل بالتقاضی جو ہے، لا یملکان القبضہ، یہ دونوں قبضے کے مالک نہیں. لظہور الخیانت فی الوکلاء، اس لیے کہ خیانت کیا ہو گئی ہے وکلاء میں، اب وکلاء خائن بن گئے، خیانت کرنے والے بن گئے، اس لیے اب ان کو قبضے کا اختیار نہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی کو میں نے وکیل بھیجا جا کر مقدمہ لڑو بھائی، تو مقدمہ لڑنے میں تو مجھے اس پر اعتماد ہے، مقدمہ لڑنے میں وہ ماہر ہے، میری طرف سے جواب اچھی طرح دے گا، لیکن اس کی امانت و دیانت سے میں اتنا مطمئن نہیں. تو پھر وہ چیز لے کر اس پر قبضہ کرے گا تو امانت اس میں نہیں ہے، تو میں اس پر راضی نہیں بھائی، لہٰذا وہ وکیل بالقبض نہیں. وللوکیل بقبض الدین الخصومت، یہ اور صورت بھائی. دیکھو زید نے میرا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، آپ کو میں نے وکیل بالقبض بنا کر بھیجا، جاؤ بھائی جا کر زید سے 1,00,000 روپیہ لو، اس پر قبضہ کرو، وصول کرو اور مجھے لا کر دو. وصولی کے لیے میں نے آپ کو بھیجا، تو آپ کون ہوئے؟ وکیل بالقبض. آپ گئے، آپ نے زید سے کہا لاؤ بھائی وہ 1,00,000 روپیہ ادا کر دو. زید کہتا ہے کون سا 1,00,000 بھائی، میں نے کوئی 1,00,000 روپیہ نہیں دیا، انکار کر دیا. تو اب اس کے ساتھ مقدمہ لڑنا پڑے گا، تو کیا وکیل بالقبض کو مقدمے کا خصومت کا حق ہے یا حق نہیں؟ کہتے ہیں حق ہے مولانا، وکیل بالقبض کیا کر سکتا ہے؟ اب اس کے ساتھ مقدمہ بھی لڑ سکتا ہے. وللوکیل بقبض الدین الخصومت، اور وکیل بقبض الدین جو ہے اس کو حق حاصل ہے خصومت کا. ھذا عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. وعندہما لا یملک الخصومت، اور صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ وکیل بقبض الدین کو خصومت کا حق، تو وہ مالک نہیں ہے خصومت کا. لا للذی بقبض العینی، یہ الگ صورت بھائی، نہ کہ وہ وکیل جو عین پر قبضے کے لیے ہے بھائی. بھائی کس، ابھی میں نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا تھا؟ کس پر جا کر قبضہ کرنا ہے؟ دین پر. کس پر؟ اس نے میرا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، وہ دین ہے، اس پر جا کر قبضہ کرو اور لا کر مجھے دو. اب دوسری صورت ہے مولانا، اور اس صورت میں آپ کو کیا حق حاصل تھا؟ خصومت کا حق. آپ دوسری صورت ہے کہ آپ عین پر قبضے کے وکیل ہیں، یعنی معین چیز پر، یعنی معین چیز ہے اس کے پاس بھائی میری. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو معین چیز کے اندر قبضے پر، مثلا بھائی اس کے پاس میری امانت ایک گاڑی پڑی ہوئی ہے، میں نے آپ کو کہا جاؤ بھائی میری وہ گاڑی اس سے لے کر آؤ، آپ گئے بھائی لاؤ بھائی اس گاڑی دے دو، اس نے انکار کر دیا، کون سی گاڑی؟ تو آپ کس پر قبضے کے وکیل ہوئے؟ عین پر قبضے کے وکیل ہوئے یا دین پر؟ عین پر قبضے کے وکیل ہوئے. آپ کو خصومت کا حق نہیں ہے مولانا، آپ کو خصومت کا حق، دین پر قبضے کا جو وکیل ہے اس کو خصومت کا حق ہوتا ہے، لیکن عین پر قبضے کا وکیل جو ہوتا ہے اس کو خصومت کا حق نہیں ہوتا. یہ معنی ہے لا للذی، نہ کہ اس وکیل کے لیے خصومت جائز ہے. کون سا وکیل؟ بقبض العین، جو کس کے لیے ہے وکیل ہے؟ بقبض العین، عین پر قبضے کا. فلو قام حجت ذی الید علی وکیل بقبض عبد. صورت مسئلہ یہ، صورت مسئلہ یہ، آپ نے ایک آدمی کو کیا کیا بھائی، وکیل بنا کر بھیجا کہ جو میرا وہ غلام ہے یا گاڑی ہے فلاں شخص کے پاس، اس کو وصول کرو، قبضہ کرو اور لا کر مجھے دو. وہ گیا اور اس نے جا کر مطالبہ کیا، لاؤ بھائی یہ غلام کیا کرو، میرے حوالے کرو. تو وہ جو قبضے والا تھا، ذل ید، جس کے پاس کیا تھا، وہ میری امانت تھی، اس نے بینہ قائم کر دی قاضی کے پاس، بھائی قاضی صاحب یہ غلام تو مجھے موکل بیچ چکا ہے، آج اس نے وکیل کو بھیجا ہے غلام واپس لے کر آؤ، حالانکہ یہ غلام تو اب اس کا نہیں ہے، میرا ہے، وہ میرے ہاتھ اس کو بیچ چکا ہے، اس نے بینہ قائم کر دی. تو کہتے ہیں کیا کیا جائے گا بھائی، کیا کیا جائے گا بھائی، کیا بیع ثابت ہو جائے گی اس بینہ کے ذریعے یا بیع ثابت نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں بھائی بیع کس کے ساتھ، دعویٰ اس نے کس کے ساتھ کیا ہے بیع کے ہونے کا، وکیل کے ساتھ یا موکل کے ساتھ؟ جی بھائی دیکھو، میں نے آپ کو وکیل بنا کر بھیجا، جاؤ بھائی میں اس کیا کر چکا ہوں، میرا غلام اس کے پاس پڑا ہوا ہے، موجود ہے، وہ غلام لے آؤ. آپ گئے، آپ نے جا کر غلام کا مطالبہ کیا، اس نے کہا کون سا غلام، غلام تو میں خرید چکا ہوں تمہارے مالک سے، تمہارے موکل سے بھائی. اور اس پر اس نے قاضی کے پاس بینہ بھی قائم کر دی کہ قاضی صاحب یہ غلام میں اس کے موکل سے خرید چکا ہوں. تو اب اس نے بینہ قائم کی ہے پر، لیکن اس کا عقد کس سے ہوا تھا، وکیل سے ہوا تھا یا موکل سے؟ موکل سے. اور موکل اس وقت حاضر ہے؟ موکل اس وقت حاضر نہیں، لہذا بینہ یہ خصم پر، یہ بینہ قائم ہوئی یا لا علی الخصم بھائی؟ غیر خصم پر یہ بینہ قائم ہوئی، لہذا اس بینہ کی وجہ سے بیع ثابت نہیں ہوگی. جب بیع ثابت نہیں ہوئی تو کیا کیا جائے، کیا آپ غلام وکیل کو دے دے؟ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، غلام پر قبضہ اب غلام جو ہے وکیل کے حوالے نہیں کیا جائے گا. قصر ید کے اندر تو یہ بینہ صحیح ثابت ہو گیا بھائی، قصر ید یعنی قبضہ روکنے کے اندر، کس کے اندر؟ قبضہ روکنے کے اندر تو یہ بینہ خصم پر قائم ہوئی ہے، لیکن بیع کے اس بات نے یہ خصم پر قائم بھائی دیکھو، وکیل آیا تھا اس نے کیا کہا تھا، یہ غلام میرے حوالے کر دو. تو اب یہ بینہ قائم کی، تو یہ اس بینہ کی وجہ سے اب وکیل کے قبضے کو روک دیا جائے گا، وکیل کو غلام پر قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو وکیل خصم بیع کے باب میں تو نہیں، لیکن قصر ید کے باب میں کیا ہے، قبضے کو روکنے کے باب میں کیا ہے، وہ کس لیے آیا بھائی؟ غلام پر قبضہ کرنے کے لیے. تو بیع کے باب میں تو وہ خصم نہیں ہے، لیکن اس قبضے میں تو وہ کیا بن گیا، خصم. وہ قبضہ چاہتا ہے، یہ قبضہ نہیں دینا چاہتا. تو اب اس بینے کی وجہ سے بیع تو نہیں ثابت ہوئی، لیکن اس کے قبضے کو کیا کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا. معلوم ہوا غلام کس کے پاس رہے گا، اسے قابض کے پاس رہے گا، وکیل کے حوالے. بینہ نے کس چیز کا فائدہ دیا، کہ وکیل کو قبضے سے روک دیا، لیکن بیع ثابت نہیں. جب بیع ثابت نہیں ہوئی، وکیل نے قبضہ نہیں کیا بھائی، چیز اسی کے پاس ہے، اب وہ موکل آئے گا اور آ کر کیا کرے گا جی، اب موکل کو بلایا جائے گا اور پھر دوبارہ بینہ طلب کی جائے گی بھائی. اب خصم حاضر ہے اور اس کے خلاف بینہ کے لیے مدعی علیہ کا حاضر ہونا تو مطالعہ اب حاضر ہو گیا، اب بینہ دوبارہ پیش ہوگی، اور دوبارہ بینہ پیش ہونے کے بعد بات کیا کر دیا جائے گا؟ فیصلہ کر دیا جائے گا. صورت سمجھ میں آگئے؟ تو قیاس تو یہ تقاضا کر رہا تھا کہ یہ جو اس نے بینہ پیش کی، یہ بینہ تو اس نے بیع پر پیش کی ہے، اور بیع کے بعد کے اندر تو وکیل خصم ہی، تو یہ بینہ قائم ہوئی غیر خصم پر، اور بینہ جب غیر خصم پر قائم ہو تو وہ سنی نہیں جاتی، جب سنی نہیں گئی بینہ کا اعتبار کوئی نہیں، لہذا غلام کو وکیل کے سپرد کر دینا چاہیے. قیاس کیا تقاضا کرتا ہے؟ غلام کو وکیل کے سپرد کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ بینہ قائم ہوئی ہے غیر خصم پر. بھائی لیکن استحسانن، بھائی وکیل کو ہم نے کیا حکم لگایا کہ غلام کو وکیل کے سپرد نہیں کیا جائے گا، یعنی قیاس خفی. بھائی استحسان کسے کہتے ہیں؟ قیاس. کیوں بھائی وہ وکیل کے سپرد کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وکیل اگرچہ بیع کے باب میں تو خصم نہیں، لیکن قبضے کے باب میں کیا ہے؟ خصم ہے، تو قبضہ رک جائے گا بینہ کی وجہ سے. صورت سمجھ میں آگئے؟ فَلَوْ قَامَ، دیکھا یہ فا لے کر آئے مولانا، فا آگے شارح بتلائیں گے یہ فا کیوں لائے. بھائی کیوں لائے فا؟ اچھا آگے جی. فَلَوْ قَامَ حُجَّتُ ذِلْيَدِ، اگر بینہ قائم ہو گئی، کس کی بینہ؟ ذِلْيَدِ، قبضے جس کے پاس وکیل کو آپ نے بھیجا ہے اس کی حجت قائم ہوگی، اس کی بینہ قائم ہو گئی. اور بینہ اس نے کس پر قائم کی ہے بھائی؟ کس پر قائم ہوئی ہے اس کی بینہ؟ علی وکیل بقبض عبد، بھائی غلام پر قبضے کے وکیل پر اس نے بینہ قائم کی، یعنی مالک پر نہیں کی بلکہ کس پر کی ہے؟ وکیل پر. اچھا کیا بینہ قائم کی؟ کہ ان موکلہ باعہ منہ، کہ اس وکیل کے موکل نے اس مبیع یعنی اس غلام کو بیچ دیا ہے، منہ اس ذلید پر، اس قبضے والے کے ہاتھ بیچ دیا. غلام کس کے پاس ہے اس وقت بھائی؟ اس کے ہاتھ اس نے بیچ دیا ہے. ترجمہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا سمجھ؟ اس نے بینہ بھائی آپ، میں نے آپ کو غلام، آپ کو وکیل بنا کر بھیجا، جاؤ میرا فلاں کے پاس غلام ہے اس سے کیا کر لو. اس نے بینہ قائم کی، کیا بینہ قائم کی اس نے؟ کہ آپ کا جو موکل ہے اس نے یہ غلام میرے ہاتھ کیا کر دیا ہے. ہاں یہی بات تو کر رہے ہیں کہ انہ موکلہ باعہ منہ، کہ وکیل کے موکل نے بیچ دیا ہے غلام کو، منہ اس قبضے والے کے ہاتھ. یقصر یدہ، تو اس وکیل کے قبضے کو روکا جائے گا. بینہ نے کیا فائدہ دیا؟ اب وکیل کے حوالے غلام نہیں کیا جائے گا بلکہ اسی کے پاس رہے گا. لیکن ولا یسقط البیع، بیع ثابت اس سے نہیں ہوگی. فیقام ثانیا، تو بیع کو دوبارہ قائم کیا جائے گا. فیقام ثانیا علی البیع، تو بینہ کو دوبارہ قائم کیا جائے گا بیع پر. کب؟ اذا حضر الغائب، جبکہ وہ غائب یعنی موکل کیا ہو جائے، کیونکہ بیع کے بعد میں خصم کون ہے؟ موکل ہے. تو وہ جب حاضر ہو جائے گا تو دوبارہ بینہ ہو قائم ہوگی. صورت مسئلہ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اَدْخَلَ فَاءَ التَّعْقِيبِ مَاتٍ، نے بھئی فائے تعقیب داخل کی ہے، فی قولی، اپنے اس قول کے اندر، فَلَوْ قَامَ، فَلَوْ قَامَ میں کیا داخل کی؟ فَا، کیوں؟ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ فُرُوعِ، اس لیے کہ مسئلہ ان مسائل کے فروع میں سے ہے. قسم کے فروع میں سے ہے، کس مسئلے کے فروع میں سے ہے؟ کہتے ہیں اَنَّ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الْعَيْنِ، هَلْ هُوَ وَكِيلٌ بِالْخُصُومَةِ اَمْ لَا، کہ وہ جو وکیل ہوتا ہے عین پر قبضے کا، کیا وہ وکیل بالخصومت ہے یا وکیل بالخصومت نہیں ہے؟ تو یہاں بھی دیکھو مولانا کون ہے وکیل بھی، کس پر قبضے کا وکیل بنا کر بھیجا تھا میں نے آپ کو؟ عین پر قبضے کا وکیل بنا کر بھیجا تھا یا دین پر؟ عین پر، غلام معین تھا. تو کیا آپ وکیل بالخصومت ہیں یا وکیل بالخصومت نہیں ہیں؟ تو اب آپ بتلائیے آپ وکیل بالخصومت تھے یا نہیں تھے؟ نہیں تھے. اگر وکیل بالخصومت ہوتے تو پھر تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ بیع کو ثابت ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر بیع ثابت نہیں. ففی ہذہ المسألۃ قیاس واستحسان، اس مسئلہ کے اندر قیاس بھی ہے اور استحسان بھی ہے۔ فالقیاس، قیاس یہ ہے، ان العبد یدفع الی الوکیل، کے قد غلام کو، ان العبد یدفع الی الوکیل، غلام کو وکیل کے قبضے میں دے دینا چاہیے، حوالے کر دینا چاہیے۔ ولا تقبل بینتہ، اور قابض کی بینہ کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ قابض کی یہ بینہ، کون سی بینہ کو قبول نہیں کرنی چاہیے؟ یہ بینہ کہ ان الموکل باع من صاحب الیدی، کہ موکل نے بیچ دیا ہے مبیع کو، من صاحب الیدی، کس کے ہاتھ پر، یعنی قبضے والے کے ہاتھ پر بیچ دیا ہے، یہ بینہ اس کی قبول نہیں کرنی چاہیے۔ لأن البینۃ قامت علی غیر خصم، اس کے لیے کہ یہ بینہ کس پر قائم ہوئی ہے، غیر خصم پر قائم ہوئی ہے۔ وفی الاستحسان، اور استحسان میں بھائی یقصر ید الوکیل، وکیل کے قبضے کو روکا جائے گا، من غیر ان یثبت البیع فی حق الموکل، علاوہ اس کے کہ بیع ثابت ہو جائے موکل کے حق میں، یعنی بیع تو ثابت نہیں ہوگی لیکن وکیل کے قبضے کو کیا کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا۔ کیوں؟ لانه خصم فی قصر الید، اس لیے کہ قبضے کو روکنے میں تو وکیل خصم ہے۔ وان لم یکن خصما فی اثبات البیع علی الموکل، اگرچہ موکل پر بیع کے ثابت کرنے میں وہ خصم نہیں ہے۔ مولانا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کما یقصر ید الوکیل فی نقل المرأۃ، جیسے کہ روکا جائے گا وکیل کے قبضے کو، فی نقل المرأۃ، صورت یہ مولانا، صورت مسئلہ یہ، ایک شخص ہے اس کی بیوی دوسرے شہر میں ہے، یا اس کا ایک غلام ہے دوسرے شہر میں ہے، اس نے کسی کو وکیل بنا کر بھیجا کہ جاؤ بھائی، ان دونوں وکیل بنا کر بھیجا کہ میری بیوی کو کیا کرو، اس شہر میں لے آؤ، یا اس غلام کو کیا کرو، میرے شہر میں وہاں سے لے آؤ۔ یہ وکیل گیا مولانا، یہ وکیل گیا اور اس نے کہا کہ بھائی میں وکیل، مجھے بنا کر بھیجا ہے آپ کے لیے، بھائی عورت نے گواہ قائم کر دیے کہ بھائی آپ کا موکل یعنی میرا خاوند وہ تو مجھے طلاق دے چکا ہے، یا غلام نے کو کہا چلو میرے ساتھ بھائی، مجھے اس نے وکیل بنا کر بھیجا، غلام نے بینہ قائم کر دی کہ بھائی آپ کا موکل یعنی میرا آقا وہ تو مجھے کیا کر چکا ہے، آزاد کر چکا ہے، تو کیا اس بینہ کی وجہ سے عورت کی طلاق ثابت ہو جائے گی، کیا غلام کی آزادی ثابت ہو جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، عورت کی آزادی، عورت کی طلاق بھی اس سے ثابت نہیں ہوگی، اور کیونکہ یہ بینہ خصم پر اس نے قائم نہیں کی، طلاق کے مسئلے میں خصم کون ہے، اس کا شوہر، اور شوہر تو یہاں نہیں ہے، اور آزادی کے مسئلے میں خصم کون ہے، آقا، اور وہ تو یہاں پر حاضر، تو پھر کیا اس بینہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہتے ہیں صرف قبضے میں قصر ید کا فائدہ دے گی، کس چیز کا فائدہ دے گی، قصر ید کا، یعنی وکیل کو ان پر قبضے کی اجازت، انہیں لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تو قصر ید کے اندر وکیل۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں یہاں تک تو وکیل پر قبضے کو روکا جائے گا اور بغیر طلاق بھی ثابت نہیں ہوگی، آزادی بھی، یہاں تک کہ وہ غائب حاضر ہو جائے، طلاق بھی ثابت نہیں ہوگی اور آزادی بھی ثابت، یہاں تک کہ وہ غائب کیا ہو جائے، حاضر ہو جائے۔ پھر جب وہ غائب حاضر ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے گا، بینہ دوبارہ پیش کی جائے گی مولانا، کیونکہ اوپر مسئلے میں کیا بتلایا تھا، فیقام ثانیا علی البیع اذا حضر الغائب، کہ غائب جب حاضر ہو جائے تو بیع پر بینہ کو دوبارہ قائم کیا جائے گا، تو یہاں پر بھی طلاق اور عتاق پر کیا کیا جائے گا، بینہ کو دوبارہ قائم کیا جائے گا، اگرچہ ماتن نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ بینہ دوبارہ قائم کی جائے گی، لیکن ماتن نے یہ تو کہہ دیا کما یقصر، کہ یہ مسئلہ بھی جیسے اس مسئلے میں بینہ دوبارہ قائم کی گئی تھی، اس کو اس اوپر والے مسئلے میں بھی بینہ دوبارہ قائم کی جائے گی، جیسے کہ اس مسئلے کے اندر ہے۔ صورت سمجھ میں آیا؟ تو تشبیہ دے دی، اس سے ہی پتا چل گیا کہ اس میں بھی اسی طرح ہے۔ کما جی تو اوپر والے مسئلے کی طرح ہے یہ کما جیسے کہ یقصر ید الوکیل وکیل کے قبضے کو روکا جائے گا فی نقل المرأتی عورت کو منتقل کرنے کے اندر والعبد اور غلام کو منتقل کرنے کے اندر بلا طلاق وعتق بغیر طلاق اور بغیر آزادی کے لو قامت حجتہما علیہ اگر قائم ہو جائے ان دونوں کی بینہ علیہ اس وکیل پر ان دونوں کی بینہ قائم ہو جائے تو وکیل کو کس چیز سے روکا جائے گا قبضے سے روکا جائے گا بغیر طلاق اور عتق کے یعنی یہ دونوں ثابت نہیں ہوں گے حتی یحضر الغائب یہاں تک کہ غائب کیا ہو جائے جب غائب حاضر ہو جائے تو کیا طلاق اور طلاق ثابت ہو جائیں گے نہیں پھر کیا کرنا پڑے گا دوبارہ بینہ قائم کرنا پڑے گی بھائی ایزا جا رجل جب آیا کوئی شخص وقال اور اس نے کہا انا وکیل فلان الغائب کہ میں فلان غائب کا کیا ہوں وکیل ہوں بنقل امرأتی ہی اس کی بیوی کو نقل کرنے کا کہ اس کی بیوی کو میں منتقل کروں اس کے شہر لے جاؤں او عبیدی ہی یا اس کے غلاموں کو الی موضعی کذا فلان جگہ تک میں لے جاؤں فاقامت المرأۃ البینۃ طور بینہ عورت نے قائم کر دی اعلیٰ اس بات پر کہ انہ موکلہ طلقہا کہ اس کے موکل نے یعنی اس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی ہے والعبدہ جی والعبدو اور بینہ قائم کر دی غلام نے اعلیٰ اس بات پر کہ انہ آتقہو کہ اس کے موکل یعنی اس کے آقا نے اسے آزاد کر دیا ہے یقصر ید الوکیل من غیر ان یثبت الطلاق والعتق تو روکا جائے گا وکیل کے قبضے کو علاوہ اس کے ثابت ہو جائے طلاق یا آزادی یہ نہیں ثابت ہوں گے البتہ وکیل کے قبضے کو روکا جائے گا بل اذا حضر الغائب بلکہ جب غائب حاضر ہو جائے تجب اعادت اقامت البیناتی تو بینہ قائم کرنے اعادہ واجب ہوگا سمجھ میں آیا بھئی فقوله حتی یحضر الغائب ماتن نے اوپر متن میں کہا تھا یہاں تک کہ غائب حاضر ہو جائے یتعلق بقوله اس کا تعلق ماتن کے اس قول سے ہے بلا طلاق وعتق بغیر طلاق اور عتق کے یہاں تک کہ غائب حاضر ہو جائے کیا معنی بغیر طلاق اور عتق کے کہتے ہیں ای کا لا یقع الطلاق والعتق حتی یحضر الغائب طلاق واقع نہیں ہوگی اور آزادی واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ غائب کیا ہو جائے فَإِنَّهُ اِذَا حَضَرَ يَقَعُ جب وہ حاضر ہو جائے تو طلاق اور عتاق کیا ہو جائیں گے واقع ہو جائیں گے کاف ان اعیدت البینہ تو اگر بینہ کا اعادہ کر دیا جائے فعادت البینہ بھئی اعادہ بینہ کا تذکرہ تو اس متن میں نہیں تھا اب وہ بتلا رہے ہیں کہ وہ اوپر والے متن میں تھا لیکن کما کے ذریعے بتلا دیا کہ یہ مسئلہ بھی اسی کی طرح ہے تو کہتے ہیں فعادت البینہ قد سبقت فی المسئلہ الاولى اعادہ بینہ یہ کی بات تو گزر چکی ہے مسئلہ اولا کے اندر وَقَدْ جَعَلَ حُکْمِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَالْحُکْمِ الْأَوَّلِ اور تحقیق قرار دیا ہے اس مسئلے کے حکم کو بھی کس کی طرح حکم اول کی طرح اور ادھر کیا حکم تھا کہ بینہ دوبارہ تو یہاں پر بھی سمجھ میں آ گیا کہ بینہ فَيُفْهَمُ اِعَادَةُ الْبَيِّنَةِ تو سمجھ میں آ گیا سمجھا جائے گا سمجھ میں آتا ہے کیا اعادہ بینہ اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے وَصَحَ اِقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ عِنْدَ الْقَاضِ وَعِنْدَ غَيْرِهِ اللَّهِ جی چلیے مولانا ہذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام